رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرمند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربات لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی پرکیف یادیں۔ سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ امتی ان پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پڑھنا بہت پسند ہے۔ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ حاضری چاہیے تو بھی درود پڑھیے، دکھ ہیں تو درود پڑھیے، انشاءاللہ بہترین وظیفہ ہے اور آپ کو بہت کام آئے گا۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟
جی، آپ نے شروع میں جو آیت درود پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجو، تو اس آیت مبارکہ کے تحت علماء نے ذکر فرمایا، بہار شریعت میں بھی در مختار کے حوالے سے ہے، کہ ہر مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے۔
اچھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے، صلو اور وسلموا امر کا صیغہ ہے، تو ہر مسلمان پر، ہر مومن پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے، اور ہر جلسہ ذکر میں، یعنی ہر وہ محفل جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اقدس کیا جائے، خواہ بندہ خود کرے یا سنے، تو درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک مجلس میں 100 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اس کو تاکید کی جائے گی۔ اور اس وقت اگر درود پاک نہ پڑھ سکا، غفلت تھی، یعنی خود ذکر خیر کر رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یا کسی سے سن رہا ہے، اس وقت نہ کہہ سکا، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دوسرے وقت میں، بعد میں درود پاک پڑھ کے برکتیں حاصل کرے۔ اور یہ تو درود پاک پڑھنے کی بات ہے، لکھنے کے حوالے سے بھی علماء نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لکھ رہا ہو بندہ تحریر کی صورت میں، اور حدیث پاک بھی ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک پڑھا، مفہوم ہے حدیث پاک کا، جی، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک وہ لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے وقت درود پاک پڑھنا یہ ضروری ہے، اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لکھ رہا ہو تو اس وقت بھی درود پاک لکھنا واجب ہے۔ اب یہاں بھی کنجوسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ایک تو پڑھنے میں کنجوسی، دوسرا لکھنے میں بھی کنجوسی، اپنا وقت بچایا جاتا ہے، اپنے صفحات بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، انک بچانے کی کوشش کی جاتی ہے،
شاید میرا خیال ہے انک نہیں بچا رہے ہوتے، بس ایک سستی ہے، مطلب ایک سستی تاری ہے کہ کیا اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے،
ضروری نہیں سمجھتے،
اہمیت نہیں ہے اس کی، ورنہ انک کتنی بچ جائے گی، کاغذ کتنا بچ جائے گا۔
یہاں بیکار باتوں پر، اور یوں سمجھے کہ میگزین اور ڈائجسٹوں پر کروڑوں کیا اربوں روپے کا جو ہے نا وہ کاغذ یہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر نہیں لکھا جا رہا تو درود پاک نہیں لکھا جا رہا۔ خیر، محبت والے ہیں یہ، سرکار علیہ السلام پر درود پاک لکھتے ہیں، کئی واقعات ملتے ہیں اس کے بعد۔
بالکل، اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟
اس میں درود پاک نہ پڑھنے کا وبال بھی ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بڑی سختی سے کلام فرمایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ فرمایا کہ جب کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ بخیل، وہ کنجوس ترین انسان ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک، طویل حدیث مبارکہ ہے جو ہم اکثر سنا کرتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے منبر پر جلوہ فرما ہوئے، روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا قریب آ جاؤ، اور پھر جب آپ ممبر پر جلوہ فرما ہونے لگے, جب پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین, دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, اسی طرح تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ آج نیا کام ہوا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, اسی طرح تیسرے پر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ یوں عرض کیا, دعا مانگی کیا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو اس کے لیے بد دعا انہوں نے کی, تو میں نے کہا آمین. فرمایا اسی طرح جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کیا دعا مانگی کہ جب میں نے فرمایا کہ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو میں نے کہا آمین. اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں بھی بد دعا کی, تو میں نے کہا آمین. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک نہ پڑھنے والا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہے. اور ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جو لوگ جن کے سامنے ذکر ہوتا ہے, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب درود پاک کی محفل سجتی ہے تو بعض لوگ درود پاک نہیں پڑھتے, یا کنجوسی سے کام لیتے ہیں یا بخل سے کام لیتے ہیں اور درود پاک نہیں پڑھتے. شفا القلوب کے اندر ایک واقعہ موجود ہے, فرماتے ایک شخص کو مرنے کے بعد جب اس کے لیے قبر کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک خوفناک سانپ ہے. انہوں نے اس قبر کے اندر مٹی ڈالی, دوسری قبر کھودی, جب وہ قبر کھودی تو اس کے اندر بھی انہوں نے کیا معاملہ دیکھا کہ اس کے اندر بھی وہی سانپ نظر آیا.
اللہ.
اسی طرح جب انہوں نے تیسری قبر کھودی تو اس کے اندر بھی ان کو یہ معاملہ نظر آیا, حتیٰ کہ اس قبر کے اندر جو سانپ موجود تھا اس نے بولنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ تم زمین کے اندر جتنی بھی قبریں اس کے لیے کھود دو, میں ہر قبر میں تمہیں اس کے لیے نظر آؤں گا. تو انہوں نے گھبرا کر پوچھا آخر اس قدر عذاب کی وجہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اس شخص کے سامنے جب بھی دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تھا تو یہ درود پڑھنے میں بخل کیا کرتا تھا, جس کی وجہ سے آج قبر کے اندر اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا جا رہا.
یہ بخل کتنا بڑی بات پر لے گیا. حضرت ابو سلیمان اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مجھے نصیب ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو سلیمان تو میرا نام لیتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے مگر وسلم کیوں نہیں کہتا, یعنی صرف یہاں درود یا تو وسلم لفظ پر ہے, یہ چار حرف ہیں اور ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی.
سبحان اللہ.
چنانچہ
سلم
وسلم صرف اتنا ہے اس کہنے پر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا یعنی
یہ معمول
بن گیا کہ میں
امین بھائی سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں درود پاک کے حوالے سے. درود پاک پڑھنے میں ہماری قوم کی ہم سب کی ایک سستی کوتاہی نظر آتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں ہر بیان سے پہلے درس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت یا نہ پڑھنے کی وعید بیان کی جاتی ہے. تو کیا آپ کہیں گے درود پاک کو کس طرح ہم تھام لیں, کوئی ایسا ٹیبلٹ دیں؟
میں نے تو امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ جب دیکھا, آپ کا مدنی مذاکرہ ہو یا بیان ہو, شروع میں درود پاک کی فضیلت,
پہلے درود پاک پڑھیں
ہاں. پھر درود پاک کی
فضیلت,
پھر درود پاک, پھر آپ نے ایک بہترین ہمیں دے دیا صلو علی الحبیب.
صلو علی الحبیب, واہ.
تو ہر
بچے کی زبان,
ہر ایک کی زبان پر فوراً آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
ہاں.
صلی اللہ علی محمد.
جی.
تو بس امیر اہل سنت کی تعلیم کو لیتے ہوئے ہمیں تو کثرت کرنی چاہیے. امیر اہل سنت فرمایا کچھ نہ کچھ اپنے اوراد میں سے کچھ نہ کچھ درود پاک کا آپ مختص کر لیں.
مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آمین.
مقدس کی پرزوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں, آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں.
ایک مریض کی عیادت کے لیے ایک شخص گیا، جب گیا تو مریض ہاسپٹل میں بستر پر تکلیف میں تھا، اور جا کر سلام دعا ہوئی، سلام دعا کرنے کے بعد پوچھنے لگا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یار ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ 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 مرض لگ گیا یار، دعا کرو یار بہت تکلیف میں ہوں. ہو 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 ڈاکٹر نے یوں بولا، میرے دوست کو یہ مرض تھا یار، وہ تو بیچارہ مر گیا یار. ہاں ہاں میرے دوست کا ایک بھائی تھا، اس کو بھی ایسا ہی کچھ تھا، چھڑا بڑا تڑپ تڑپ کے مرا یار، تو بہت خطرناک مرض ہے یار، آپ کا کیا بنے گا؟ بہت افسوس ہو مجھے، بہت افسوس ہو. میرے لیے کوئی نصیحت تو فرمائیے. تو مریض نے کہا کہ آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آج کے بعد میرے پاس آنا مت، اور کبھی کسی مریض کے پاس کھڑے ہو کر اسے موت کی باتیں مت کرنا، جاؤ آپ. چلا گیا. بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کب کس سے کہاں کون سی بات کرنی ہے اس کی تمیز ہونی چاہیے. کہاں کون سی بات کرنی ہے، کہاں کون سی بات نہیں کرنی. بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ یہ بات کرتے ہی بے پرکی لاتے ہیں، بے تکی، اچھی بات نہیں کرتے، جبکہ حدیث پاک میں واضح طور پر ہمیں ارشاد فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. اتنی پیاری پیاری روایتیں. لیکن ہمارے یہاں عموماً اچھی بات کرنا، یعنی ایسی بات کرنا جو سن کر سامنے والے کے دل میں خوشی داخل ہو جائے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ایسا عموماً ہمارا مزاج نہیں ہوتا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری ادا یہ بھی تھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام علی مردوان کو ان کی کنیت سے پکارا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی.
اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان.
حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کسی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں پہنچی. پھر حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ دل کا سخت ہو جانا یہ بہت بڑی آفت ہے، یعنی اس سے بڑھ کر آفت اور کوئی نہیں ہے کہ انسان بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے مختلف اشیاء ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جو مختلف چیزوں کے اثر سے تبدیل ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں. مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس لوہے کا کوئی ٹکڑا، کوئی جو ہے اس طرح کی چیز جو اس کے کام آنے والی تھی، وہ پڑی ہوئی تھی، اب اس تک نمی پہنچی یا بارش اس پر آ گئی اور کچھ عرصہ وہ ایسے ہی پڑی رہی، تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چیز، وہ لوہے کا ٹکڑا کام کا نہیں رہتا، گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح بعض اعمال اور بعض افعال اور بعض اسباب ایسے ہیں جو انسانی دل پر اس انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں، اس طرح سے اسے بدل دیتے ہیں کہ پھر وہ نیکیوں کے اعتبار سے کام کا نہیں رہتا، پھر اس کے اندر ایسی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی نصیحت کی بات کی جائے وہ اس پر اثر نہیں کرتی، کوئی نیکی کی جانب بندے کا دل مائل نہیں ہوتا. یہ ساری کی ساری کیفیات جو ہیں، یہ ساری کی ساری صورتیں یہ دل کے سخت ہو جانے کی ہیں. آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا اربعۃ من الشقائی، فرمایا چار چیزیں بدبختی کی علامات میں سے ہیں، شقاوت کی علامات میں سے ہیں، چار چیزیں بدبختی سے ہیں. فرمایا جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، ارشاد فرمایا یہ بدبختی ہے. پھر فرمایا وقساوت القلب، دل کا سخت ہو جانا، یہ بھی بدبختی ہے. فرمایا وطول العملی، فرمایا لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا، یہ بھی بدبختی ہے. فرمایا والحرص علی الدنیا، مال دنیا پر حریص ہو جانا، ارشاد فرمایا یہ بھی لالچی ہو جانا، یہ بھی شقاوت اور بدبختی کی علامات میں سے ہیں، بدبختی ہے۔ تو یوں حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بدبختی سے جو ہے ذکر فرمایا، اور حضرت سینا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی سزا جو ہے جو کسی شخص کو پہنچے وہ اس کے دل کا سخت ہو جانا ہے۔ اور یقیناً دل کو ویسے بھی انسانی جسم کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کا دل قوی ہے، تندرست ہے، درست ہے، اس کا نظام جو ہے جسم کا وہ درست چلتا رہتا ہے، لیکن جس کا دل بگڑ جائے، دل کا کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو جسم جو ہے وہ سارے کا سارا تبدیلی کا شکار ہو جاتا ہے، مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، فرمایا جب وہ درست رہتا ہے تو سارا نظام درست رہتا ہے، فرمایا جب وہ بگڑ جائے تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اور آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، ارشاد فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ دل،
خبردار گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔
تو یوں دل کے بگڑ جانے، دل کی سختی، اس کا سخت ہو جانا، یہ اس اعتبار سے بھی بدبختی کی علامت ہے کہ انسان پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، نیکیوں کی جانب جو ہے وہ بندے کا دل مائل نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگان دین اس کی بڑی مذمت بیان فرمایا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس پر رسائل اور کتب لکھے، کتابیں لکھی۔
اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن۔
قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور دنیا کا پہلا قاتل قابیل ہوا اور پہلا مقتول یہ حابیل ہوا۔ حابیل کی لاش کو کیا کیا، کیونکہ کبھی قابیل نے دیکھا تو نہیں تھا، آج جو دفنانے کا نظام ہے اسے تو پتہ نہیں تھا، تو آخر کار پھر اس نے کیا کیا، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ رب کریم عز و جل نے ایک کوا بھیجا، قابیل نے قتل تو کر دیا لیکن قتل کرنے کے بعد اب خود پھنس گیا کہ میں لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤں۔ اور غالباً یہ قتل جو ہے، مختلف تفسیریں ہیں، ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ غار حرا کے آس پاس یہ قتل ہوا، اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جبل ثور جو مکہ مکرمہ میں، اس میں ہوا، یا جبل حرا اس کے پاس ہوا، یا پھر کسی اور جگہ ہوا، اور غالباً منگل کا دن تھا۔ مختلف تفسیروں میں مختلف اقوال ہیں۔ قتل ہوا اور اب جناب اس کو دفنانا ہے، اس کو اپنی پیٹ پر لیے لیے پھرتا رہا قابیل، لاش کو، حابیل کی لاش کو اپنی پیٹ پر لیے لیے پھرتا رہا کہ میں کروں کیا اس کا۔ رب کریم عزوجل نے ایک پرندہ بھیجا، کوا بھیجا، اور دو کووں کی لڑائی ہوئی، اور ایک کوا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، تو دوسرے کوے نے، جس نے مارا تھا، اس کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور زمین کھود کر کوے کو دبا دیا۔ قابیل نے یہ منظر تو دیکھ لیا لیکن اپنے آپ پر اتنی ملامت کرنے لگا، ایک تو اسے قتل کی ملامت تھی، اور نمبر دو کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ لاش کا کرنا کیا ہوتا ہے۔ اور کوا جو بے عقل ہے، اسے دیکھ کر ایک انسان نے سیکھا کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اسے جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ادب قرآن کے حوالے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آداب بے شمار ہیں، لیکن ہم ایک نہ ایک ادب اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ اس کی برکت بھی ملے، سیکھنے کو بھی ملے، عمل کا جذبہ بھی ملے، اور آخرت میں قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت کے بھی حقدار بنے۔ آئیے ادب قرآن سے کچھ سنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید چاہے نماز میں پڑھیں، یا نماز کے علاوہ ویسے بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں، یا چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوں، کسی بھی حالت میں جب آپ قراءت کریں تو قرآن پاک کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھا جائے۔ عمومی طور پر میں اس وقت نماز کو فوکس کرتا ہوں کہ نماز میں اگر ایک شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا جائے، بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، اگر اس کو امامت کے لیے کھڑا کر دیں تو اس کی نماز کمپلیٹ ہوگی چار رکعتیں کوئی 8 یا 10 منٹ میں، اگر تو وہ مغرب یا عشاء کی ہے تو بڑی قرات اچھے انداز میں کی جائے گی کیونکہ لوگوں کو بھی آواز آ رہی ہے، 10 سے 12 منٹ میں عشاء کی نماز کمپلیٹ ہوگی۔ یہی 4 رکعتیں ظہر کی ہوں تو 6 منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گی جبکہ جماعت میں، اور اگر بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو شاید 3 منٹ میں فارغ ہو جائے گا۔ تو تو یہ تفاوت کیوں ہے، یہ اوپر نیچے کیوں ہے؟ کہ خدا نہ خواستہ اس میں ریاکاری کا عنصر تو نہیں ہے کہ جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآت کریں تو خوب ٹھہر ٹھہر کر اچھے اچھے انداز میں پڑھیں، اور جب لوگوں کو آواز نہیں آ رہی تو ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، اور جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بالکل ہی، کیونکہ تینوں نمازوں میں جب بندہ اکیلا پڑھتا ہے یا جب ظہر کی جماعت کروائے یا عشاء کی جماعت کروائے، تینوں میں قرآن پڑھتا ہے اور تینوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتا ہے، کوانٹٹی میں اتنا فرق ضرور آ سکتا ہے کہ کسی رکعت میں بڑی سورت پڑھ لی، کسی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھ لی، لیکن ایسا فرق بعض اوقات تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی ہماری ایک رکعت کمپلیٹ نہیں ہوتی ایک عام آدمی کی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ دو سنت اور دو نفل پڑھ کے بھی مسجد سے نکلنے کی تیاری پر ہوتے ہیں، اتنی رفتار سے نماز پڑھنا کہ قرآن پاک پڑھنے کا نہ ٹائم ملے نہ ہی تسبیحات کی ادائیگی کا ٹائم ملے، تو قرآن مجید فرقان حمید کو اگر غلط انداز میں پڑھا تو نماز کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔
اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
پھر گنبد خضرا کی فضا لو۔
یہاں ہم نام پر گفتگو کر رہے ہیں، سلمان بھائی یونکس نام رکھتے ہیں، قرآن سے نام رکھنے ہیں اور مختلف اس میں طریقہ کار ہے، اس میں ایک جھگڑا اور بھی پیدا ہوتا ہے اذان دینے، ادھر وہ گٹھی کے معاملے میں ہے نا، اذان دینے کے معاملے میں بھی ہوتا ہے
جی،
ننیال ددیال کے بڑے بڑے جمع ہو جاتے ہیں، اذان دے دوں گا اذان دے دوں گا، اذان کس سے دلوائے؟
نیک اور صالح شخص سے اذان بچے کے کان میں
نیک
دلوائی جائے، یہ متقی پرہیزگار بندہ جو ہے اس سے اذان کان میں دلوائی جائے، اور پھر دیکھ لیا جائے کہ آیا اس کو اذان آتی بھی ہے یا نہیں آتی،
صحیح بات،
یہ اس پر غور ہو جانا چاہیے، اور اگر بچے کا والد ہے نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے اگر وہ کان میں اذان دیتا ہے تو اس کے فوائد ہوں گے انشاءاللہ۔ برحال جو بھی ہو وہ اذان یہ جو دینا چاہتا ہے بچے کان میں اذان دینا چاہتا ہے وہ یہ غور کر لے کہ اس کو صحیح آتی بھی ہے یا نہیں آتی، اور پھر خالی اذان دینا کام نہیں ہے، کس طرح اذان دینی ہے اور کیا کرنا ہے یہ بھی ایک کام ہے،
یہ بھی طریقہ پورا آنا چاہیے،
بالکل آنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے یہ ورق ہے، اس ورق کو جو ہے وہ لے کر اس کو یوں گھمائیں گے،
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
یہ میں کر کے بتا رہا ہوں نا کیا کیسے کرتے ہیں، یوں گھما کے
ایک کلپ مدنی منال
نہیں،
یہ بن جائے نا،
یہ بچے کے ساتھ کریں گے اس کا ویسے بےچارے کا
سیدھا الٹا کام نہ ہوگا، وہ
دیکھیں نا یوں اس کو گھما کے اس کی
منہ پر
بنا کے بنا کر اب اس کو جو ہے وہ کان کے اوپر لگا کے اور یوں اس میں اذان دے رہے ہیں،
تو یہ کہ منہ پھلیاں بھرنے
ایسا ہوتا ہے،
چنے بھرنے کے لیے
سلمان ایسا ہوتا ہے؟
بالکل ہوتا ہے، ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ تو یہ رہا، اس سے بھی اوپر کی ایک بات ہے، یہ تو میں نے تو آپ کو کاغذ وہ موڑ کر کے دیتا ہے نا، بعض ہمارے مطلب پنجاب کے اندر یہ ہے معاملہ، اب تو شاید ناپید ہو گیا ہو پر یہ ضرور تھا ضرور، کہ وہ جو ہوتا نا بکرے کی جو وہ ہوتی ہے سانس کی نالی،
جی جی،
وہ لوگوں نے خشک کر کے رکھی ہوتی، اس کو خشک کرتے تھے، اب وہ پتری تھوڑی ہو جاتی تھی، سانس کی نالی کافی بڑی ہوتی ہے،
جی جی،
یا گائے کے
سانس کی نالی کم ہو جاتی،
تو اب اس کو بچے کے کان کے اوپر لگا کر پیچھے سے مطلب اذان
تاکہ ڈائریکٹ کان میں آواز جائے، کان میں جائے، آواز نہ جائے،
اب بھلے پردہ پھٹ جائے بچے کے کان کا پردہ پھٹ جائے وہ بہرا ہو جائے، یہ غور نہیں، اذان تو وہ بھی کیسے دے رہے ہیں اس پر بھی حاجت ہے، غور کی حاجت ہے۔
آج ہم جو ہے دودھ پینے کے بعد کی دعا یاد کریں گے اور دودھ سے متعلق کچھ مدنی کھل پیش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیز میں دودھ بہت پسند تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا؟
دودھ،
تو ہمیں بھی دودھ پسند ہے، ٹھیک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہ ہماری پسند، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں یعنی گفٹ میں دودھ بھیجا گیا، جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفا علی مردوان کو پلایا، خود بھی نوش فرمایا یعنی پیا۔ دودھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، گائے کا دودھ استعمال کرو یعنی پیا کرو، یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ तो गाय के दूध में क्या है?
शिफा
है। गाय के दूध में क्या है?
शिफा।
आप भी बोलने भाई, गाय के दूध में क्या है?
शिफा।
शिफा है।
मेरी मम्मी का नाम है सुरैया बेबी। हमें काम नहीं मिल रहा, पहले तो हमारे पास बहुत ज्यादा काम था, लेकिन अब तो कोई काम नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, क्या मसला है, ये प्लीज इस्तखारा करें।
आपके कारोबार पर नजर बद के साथ साथ आजमाइश के मामला का इशारा मिला है। अल्लाह रूहानी इलाज जो आपको अर्ज कर रहा हूँ इसके मुताबिक आप अमल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आपके कारोबार में दोबारा से खुल जाएगा कारोबार। ये कि आप बरोज जुमा शरीफ आने वाला है, तो जुमा के दिन या अल्लाह 786 बार बाद जुमा लिख लीजिए और इसे दुकान में या मकान में आप रख लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रिस्क बढ़ जाएगा और मालो दौलत में बरकत होगी इंशाअल्लाह।
गुलाम मुस्तफ़ा तारी दुबई से अर्ज कर रहा हूँ। हजूर सवाल ये है कि जिस जगह पर हम काम करने जाते हैं वो हमारे घर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और हम और हर रोज उधर काम करने जाते हैं, तो वहाँ नमाज का क्या हुक्म हो?
जी 100 किलोमीटर दूर है तो नमाज का क्या हुक्म हो?
जी अगर 100 किलोमीटर शहर के अंदर अंदर है तब तो एक ही शहर है और ये किसी दूसरे मकाम पर नहीं जाते, उसी शहर के अंदर,
चाहे शहर इतना बड़ा हो,
इतना बड़ा हो कि जिसमें 100 किलोमीटर जो है वो वही शहर शुमार होगा, तो इसमें ये मुकीम ही होंगे।
ठीक है।
हाँ अगर ये अपने शहर की हदूद से निकल कर जो है वो किसी दूसरे शहर में जाते हैं और इनका आपस में फासला जो है वो 100 किलोमीटर है, 92 किलोमीटर से ज्यादा है,
ठीक है,
तो अब जो है वो अगर ये उस जगह पर काम करने के लिए जाते हैं तो जब ये अपने शहर की हदूद से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही इनके ऊपर मुसाफरत के अहकाम जारी हो जाएंगे। रास्ते में भी ये सफर वाली नमाज अदा करेंगे और उस मकाम पर अगर 15 दिन से कम रहेंगे तो भी ये मुसाफिर ही रहेंगे। अगर 15 दिन या उससे जायद की नियत कर लिए उस मकाम पर रहने की तो फिर ये मुकीम हो जाए।
इसके बाद आपने शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का हिकमत व दानाई से भरपूर मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला मदनी मुज़ाकरा मुलाहिज़ा किया।
मेरा नाम उमैर मतवालिया है, मैं अबू धाबी से बात कर रही हूँ। प्यारा मेरे अहले सुन्नत, जब हम किसी का स्टेशनरी बॉक्स या कलर वगैरह देखते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि ये सब हमारे पास भी हो, हम ये सब कैसे हासिल करें? जज़ाकल्लाहु खैरा।
स्टेशनरी की दुकान पर से हासिल किया जा सकता है। अरब अमारात में भी वो स्टेशनरी की दुकानें तो होती है ना, किरतास लिखा होता है उस पर, तो वहां से किरतास सियाह, तो वहां से मिल सकते हैं ये सब चीजें। जरूरत हो तो हासिल की जाए, जरूरत ना हो तो फिर अम्मी अब्बू को जिद करके परेशान ना किया जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खवातीन को जमावत करने की इजाजत नहीं है, अपने तौर पर अलग अलग पढ़ें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
इरशाद फरमाइए कि कहते हैं कि खून वाले थूक से रोजा टूट जाता है, मतलब ये कि खून थूक पर गालिब आ जाए?
खून मुंह से निकलने से रोजा उस सूरत में टूटता है कि जबकि चलो थूक पर गालिब तो आ गया, लेकिन ये कि हल्क से नीचे उतरे तब रोजा टूटेगा, है ना। खून गालिब आ गया या बराबर है लेकिन हल्क से नीचे उतरेगा तो रोजा टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। और अगर खून कम है यानी थूक पीला पीला है, खून की मिकदार कम है और अब ये उतरा हल्क से नीचे, तो टेस्ट महसूस होगा ना खून का उतरते हुए हल्क में, तब रोजा टूटेगा। सिर्फ निकलने से टूटेगा नहीं, बाद लोग समझते जख्म हो जाएगा तो रोजा टूट जाएगा, जख्म होने से रोजा नहीं, पूरा हाथ काट दिया तब भी रोजा नहीं टूटेगा, ऑपरेशन से भी रोजा नहीं टूटेगा, जबकि हाथ पांव का ऑपरेशन किया, मैदे में कोई चीज जाएगी तब रोजा टूटेगा, ऐसा ऑपरेशन हुआ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم.
اب جس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں بیوی بچوں کے ساتھ جاؤں گا اور وہ نہیں جاتا حج پر, اس کو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اب اگر اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کو فوراً حج کرنا چاہیے. حدیث پاک میں حج فرض جلدی ادا کرو کہ کیا معلوم کیا پیش آئے. ایک اور روایت میں جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کریں, بہرحال بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے. اور بیوی بچوں کے انتظار کہ ان کے لیے بھی پیسے آ جائیں, یہ انتظار جو ہے یہ وجہ نہیں ہے, عذر نہیں ہے, بلکہ ماں باپ نے حج نہیں کیا اور اس پر بیٹے پر فرض ہو گیا تو اس کو کرنا ہوگا, چاہے ماں باپ منع کریں تب بھی جانا ہوگا. یہ عوام میں مشہور ہے کہ جب تک ماں باپ نے حج نہیں کیا وہ بیٹا حج نہیں کر سکتا, یہ غلط مشہور ہے, حج کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد.
افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعا افطار, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم اغفر ورحم انت خیر الراحمین. اللہ ہم سب کو بخش دے, ہمیں معاف کر دے, تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے, ہم معافی مانگ رہے ہیں. بخش دے, بخش دے مولا محبوب کا واسطہ, ماہ رمضان کا واسطہ, مولا ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر, یا اللہ قرض داروں پر رحمت کی نظر کر, بے اولادوں پر رحمت کی نظر کر, بے گھروں پر رحمت کی نظر کر, بے چینوں پر رحمت کی نظر کر, ہم سب کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر اور ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا.
کام لے ایسے کام کا جان
بعد آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میرا سوال ہے کہ اگر ترجمے والا قرآن پاک پڑھا جائے تو ترجمہ پڑھنا ساتھ لازمی ہے یا اگر نہ پڑھا جائے تو گناہ تو نہیں؟
گناہ نہیں ہے ترجمے کے ساتھ اگر نہ بھی پڑھیں. اور قرآن پاک جو تلاوت ہے عربی میں جو ہمارا کلام مجید ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ ثواب ہے. بلکہ قرآن کریم تو ایک ایسی ایسا میرے رب کا کلام ہے کہ اس کو تو دیکھو بھی تو ثواب ملتا ہے، اس کو پڑھو بھی تو ثواب ملتا ہے، اس کو چومو بھی تو ثواب ملتا ہے. اور اگر آپ اس کو بغیر ترجمے کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بغیر ترجمے کے بھی پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر درست پڑھیں گے. دیکھیں درست پڑھنا ضروری ہے، جس کو ہم نے چند مرتبہ بیان کیا ہے درست پڑھنا بہت ضروری ہے. مگر مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر دونوں کے ساتھ پڑھیں. ہر خشک و تر شے کا علم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. اور آپ کو ایک بڑی محبت اور پیار کی بات بتاؤں، ہیں قرآن کریم میں کیا کچھ نہیں ہے، ہر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے، ہر شے کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. آئے آئے آئے. کتنا پیارا کلام ہے کہ رحمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. اور قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. کتنا علم ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، آپ غور کر لیجئے. آج کل ایک نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں، مطلب بالکل تھوڑی کچھ چھوٹی موٹی عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ عربی آتی ہے تو ہم قرآن سمجھ لیں گے، قرآن کو بیان کر دیں گے، قرآن کی تفسیر بیان کر دیں گے، کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے. ارے اللہ کے بندو، مطلب جنہوں نے 15-15, 20-20 سال اور 25-25 سال قرآن کو سمجھنے میں وقت گزارا اور جنہوں نے حدیثوں کے ذخیرے پڑھ لیے، جنہوں نے صحابہ کرام کا ان آیات اور ان روایات پر عمل کو پڑھ لیا ہے، پھر جنہوں نے امام اعظم کو پڑھا، امام مالک کو پڑھا، امام احمد بن حنبل کو پڑھا، امام شافعی کو پڑھا رحمہم اللہ تعالی، پھر وہ بخاری بھی پڑھتے ہیں، مسلم بھی پڑھتے ہیں، ترمذی بھی پڑھتے ہیں اور دیگر جو کتابیں حدیثوں کی وہ پڑھتے ہیں، اتنی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد، علماء کے صحبت اٹھانے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ ان پر علم و معرفت کے دروازے کھولتا ہے اور ہمیں یہ قرآن پاک کی آیتوں کو اور حدیثوں کو، اسلام و دین کی باتوں کو کھول کھول کے سمجھاتے ہیں، ان کا حال بتاتا ہے کہ یہ کس قدر عاشق رسول ہیں، کس قدر سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، کس قدر خوف خدا والے یہ لوگ ہیں، اور یہ باتیں جو ہمیں بیان کی جاتی ہیں یہ کس قدر صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. یہ بات بہت غور طلب ہے، ورنہ آج کل تو بڑی عجیب و غریب باتیں ہمارے کانوں تک بھی پہنچتی ہیں جو کبھی مطلب کہ کسی مفسر نے بیان نہیں کی ہوئی ہوتی اور یہ چل پڑتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. علم کس سے سیکھ رہے ہیں ذرا یہ تو دیکھیے، کون سکھا رہا ہے ذرا اس کا جائزہ تو لیجئے.
اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا، آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں.
محمد سيد الكونين وساق علينا،
محمد سيد الكونين وساق علينا،
والفريقين من عرب ومن عجم.
اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی.
بعد عصر مدنی مذاکرے کا سلسلہ جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول، جبکہ مناجات افطار کا بھی سلسلہ ہوا.
یہاں پہ بادل ہوتے ہیں نا تو اس کو ایک مخصوص فرشتہ چلا رہا ہے، لیکن اگر وہ فرشتہ یہاں پہ ان کو ایک کوڑا مارتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہاں پر بھی بجلی چمک رہی ہے اگر وہ بجلی ادھر کراچی میں بھی چمک رہی ہے.
یہ ایک رعد نامی فرشتہ چھوٹے قد کا، تو جب یہ کوڑا مارتا ہے تو بجلی چمکتی ہے. اب جو بجلی آپ کے یہاں چمکی وہی بجلی کی لہر باب المدینہ میں نظر آئی، یہ تو ضروری نہیں ہے نا۔
سلسلہ میرے رب کا کلام، نگرانی شورا نے دیے مادانی پھول۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ تما ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے، اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، مگر قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے، قرآن کریم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔
سلسلہ سحری ٹرانسمیشن، رحمتوں بھرے لمحات، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے دیے مادانی پھول۔ رکن شورا سید لقمان اتاری کا گزشتہ دنوں کشمیر اور مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کا جدول رہا، آپ نے دعوت اسلامی کو ملنے والی جگہوں کا دورہ فرمایا، مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری ایک ماہ کے اعتکاف کے کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ شعبہ تعلیم کے زیر انتظام رحمت آباد خیبر پختونخوا پاکستان میں عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں ایوب میڈیکل کالج، فرنٹیئر میڈیکل کالج، کامسیٹس یونیورسٹی، انٹرنیشنل ایبٹ آباد میڈیکل کالج سے ایک تعداد میں ڈاکٹرز، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔
اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی، آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے سوال جو کیا تھا وہ تھا ایمان کے بارے میں، آپ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں فاخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، یعنی ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، اللہ کو مانے، اس کے ملائکہ کو مانے، اس کی کتابوں کو مانے، اس کے رسولوں کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، اور تقدیر کو، اس کے اچھے اور برے ہونے کو مانے، یعنی یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے، یعنی اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات جیسا کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ ہے اسی انداز میں اس کو ماننا۔ ماننے کا مطلب فقط یہ نہیں کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، بلکہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ماننے کا حق ہے ویسا مانو۔ اب مانتے تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو یہود و نصارہ کہلاتے ہیں، لیکن جو ماننے کا حق ہے اس انداز میں نہیں مانتے، کیونکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مالک اور خالق ماننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بات ماننا بھی ضروری ہے، اس پر اس انداز میں ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا اس کو کسی نے جنا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انداز میں ماننا کہ وہ ان تمام عیوب سے پاک ہے، ان تمام برائیوں سے پاک ہے، اس انداز میں ماننا ضروری ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وہ کتب ہی، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اللہ کو مانے، اس کے ملائکہ کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے۔ کتابوں کو ماننا یعنی جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتابیں بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہیں، اور کتابیں چونکہ بنیادی اعتبار سے جو مشہور کتابیں ہیں وہ تو چار کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صحیفے یعنی چھوٹے چھوٹے جو رسالے ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایسے صحیفے جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اتارے ہیں، تو ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جو کچھ اتارا وہ سچ اور حق ہے۔ البتہ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کے لیے اس بات کا ذمہ لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آگے فرمایا وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کو ماننا, یہ ایمان کا حصہ ہے. رسولوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے ان تمام کو سچا اور حق جاننا, کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے وہ سچ اور حق لے کر آئے, اور انہوں نے تبلیغ دین کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں کی. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچانے کا حکم دیا وہ اپنی امت تک انہوں نے پہنچا دیا. اور ساتھ ہی ساتھ ان پر ایمان لانے کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی اتباع کرنا, یعنی جو جس نبی کا امتی تھا اس پر لازم ہے کہ وہ اس نبی کی اتباع کرتا, ان کی بات کو مانتا. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو چونکہ اب نبی آخر الزماں ہیں, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تشریف لے کر آئے ہیں, تو اب قیامت تک صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اتباع ہوگی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے طریقے کار پر چل کر نجات حاصل ہوگی. پھر ارشاد فرمایا والیوم الآخر, ایمان لانا ہے آخرت کے دن پر, یعنی یہ عقیدہ نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جہان بنایا ہے کہ جہاں مرنے کے بعد ہمیں پہنچنا ہے, اور وہ یوم آخرت ہے, قیامت کا دن ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. یہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تقدیر کو مانے, اس کے خیر اور شر ہونے کو, یعنی جو کچھ بھی ہے یہ تقدیر کی طرف سے ہے, اس کو ماننا یہ ضروری ہے. اب رہا یہ کہ تقدیر کو ماننا, تقدیر کا مطلب کیا ہے, تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بندہ کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم ازلی سے اس بات کو جانتا تھا کہ بندے نے یہ کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے اندر وہی کچھ لکھ دیا, اب اسی کے مطابق ہو رہا ہے. تقدیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا بندہ اس کے اوپر مجبور ہو کے وہ کر رہا ہے, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ بندے نے یہ کرنا ہے, وہ لکھ دیا, اب اس کے مطابق بندہ یہ کرتا ہوا آ رہا ہے. ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم تقدیر کے بارے میں زیادہ غور و خوض نہیں کریں گے, کیونکہ تقدیر کے جو مسائل ہیں وہ عام مت العقل کے اندر, عام لوگوں کی عقل کے اندر نہیں آ سکتے.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
میرا خیال ہے کہ جو ناکام اور یعنی ان پروڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک بنیادی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی تلاشنے کے بجائے اور اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کے بجائے الزام تراشی والا ان کا مزاج ہوتا ہے.
مثال کے طور پر آپ کسی سے ٹکرا گئے تو ڈائریکٹلی ہم اس کی غلطی بتائیں گے, اندھا دیکھتا نہیں ہے. الگ ہو سکتا ہے یا غلطی اپنی ہو,
ہم ہی رانگ سائڈ پہ ہوں,
ہم ہی رانگ سائڈ پہ.
بلکہ تجربہ بھی یوں ہے کہ یعنی اگر درست سمت پہ جانے والا درست سمت پہ جا رہا اور وہ یعنی غلط سمت پہ آنے والا غلط سمت سے آ رہا اور دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو بالکل ڈھٹائی سے غلط سمت والا بھی اس کو یوں ہی دیکھے گا.
غلطی تھوپنے کا جیسے ابھی ہماری بات چلی نا, تو یہ ہمارے عموماً اس طرح کا ہوتا ہے. اصل تھوڑا سا ہوتا ہے, تحمل ہونا چاہیے, اور بات وہی ہے کہ ہماری تعلیم کی کمی ہے, ہماری تربیتی کمی ہے. اگر ایسی چیزیں ہمیں ہمارے تعلیمی اداروں میں صحیح معنوں میں سمجھائی جائیں, سکھائی جائیں, بتائی جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں. دوسرا, ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ ٹریفک کا جو ڈرائیونگ کا جو لائسنس ہے وہ بغیر ٹیسٹ کے ملتا ہے. اچھا, اگر کوئی بہت جذبے والا چلا جائے گا میں ٹیسٹ دے کر ہی فارغ ہوں گا, ٹیسٹ پہ اس کو پاس کون کرے گا؟ مطلب میں 100% تو بات نہیں کرتا, نارمل بات کر رہا ہوں. 100% بھی کون پاس کرے گا؟ ڈیفینیٹ اس کو وہ فیل کرے گا. اچھا, یہ صرف ہمارے ملک کی کہانی نہیں ہے, چند ایک ملک ہیں جہاں پر لائسنس, ٹریفک ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرنے کے جو پرنسپلس اور اصول ہیں ان پر کسی حد تک پابندی ہو رہی ہے. ادروائز کئی ممالک کا مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ بھی, کہ وہاں پر ڈرائیونگ لائسنس لینا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے.
صحیح.
اور آپ کو نارمل پاس کرتے بھی نہیں ہے جب تک آپ رشوت دے کر نہ نکلیں. یعنی یہاں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا, اور یہ کہیں اور بھی ہے.
اچھا, اور اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یعنی جو بھی شخص ہوگا نا, دیکھیں وہ نکلے گا تو اس کا واسطہ روڈ سے بہت پڑے گا, اور اگر آپ روڈ سینس پیدا کر دیں گے, روڈ کے قوانین پر عمل کرنے کا ذہن لوگوں کو اور اس کی تربیت آپ کر دیں گے, تو آگے آنے والے قوانین پر عمل کرنے کے جذبے کو بھی بڑھایا اور اس پر راغب کیا جا سکتا ہے.
غلام مصطفی, ایک شخص گیا ہی نہیں ہے ڈرائیونگ اسکول وہ لائسنس آفس کے اندر, گھر بیٹھے اس کو لائسنس مل جائے,
مل جائے گا. اس نے تو باہر فون کرنا ہے, باہر
نابینا آدمی تو نہیں نا نظر آتا کہ نابینا ہے. بعضوں کا آنکھیں دیکھنے میں تو صحیح ہوتی ہے لیکن نابینا ہوتا ہے. اب اسے فوٹو کھینچا لی, فوٹو کھینچانے کے بعد بھیج دی, پتا چلا نابینا کوئی ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ دوبارہ میں عرض کر دوں کہ ایماندار اور اچھے لوگ نہیں ہوتے ادارے میں, ایسا نہیں ہے. لیکن بددیانت لوگ بھی,
کالی بھیڑے بھی ہوتی ہیں,
بہت ٹھیک ٹھاک ہے.
اس طرح انسان اپنے لیے اچھا گھر بناتا ہے, ان پرندوں کے لیے اچھے پنجرے بنانے کا ثواب ہے یا نہیں؟
پنجرہ کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن قید قید ہے. یعنی قید خانے میں, جیل میں کتنی ہی سہولتیں ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وہ جیل جیل ہوتی ہے, کہ جیل میں جو ہوتا ہے وہ کہیں آ جا نہیں سکتا, قید ہوتا ہے, پابند ہوتا ہے. اسی طرح پرندے کو پنجرے کو جب بند کرتے تو یہ قید ہے, یہ کہیں آ جا نہیں سکتا. پنجرا کتنا ہی اچھا ہو, البتہ ظاہر ہے کہ اگر تکلیف دے پنجرا ہو تو اس کو تکلیف ہوگی. تو یوں پرندوں کو جانوروں کو جب پالیں تو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ان کے لیے آسانیاں ہوں غذا کی, رہنے کی, جتنا دے سکتے ہیں کشادہ جگہ دیں تاکہ ہر پھر سکے اس میں, اور غذا کا اس کے پاس انبار لگا ہوا ہو, دن میں 50 بار, دن میں 70 بار اس کو غذا دی جائے, پانی دیا جائے تاکہ ان کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو, بار بار یہ کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں.
کیا قرآن پاک سے وسیلہ ثابت ہے؟
جی ہاں, وہ آیت مبارکہ ہے, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور اس آیت سے بعض مفسرین نے وہ بیعت پیری مرید ہے نا, اس کا بھی ثبوت لیا ہے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مریدین کے لیے وسیلہ ہوتا ہے.
سنا ہے کئی بزرگوں نے گھاس کھا کے گزارا کیا, تو کیا یہ بات سچ ہے؟
جی ہاں, بعض بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے خود رو گھاس کھانا ثابت ہے. صاحب قوت القلوب سیدنا ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القوی, کہ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے اور تصوف کے امام ہیں, اور تصوف کی بالکل ابتدائی کتب جو ہیں ان میں بھی سب سے ان کی کتاب جو ہے نا وہ فائق ہے, قوت القلوب. اور اس سے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اقتصاب فیض کیا اس کتاب سے, اور احیاء العلوم میں بھی اکثر مضامین اسی کتاب سے لیے گئے ہیں. تو یہ ایک عرصے تک شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے خود رو گھاس جو قدرتی اگ جاتی ہے نا, اس طرح کی گھاس پتے وغیرہ کھا کر گزارا فرماتے تھے, یہاں تک کہ آپ کی مبارک کھال جو ہوتی تھی اسکین, آپ کی اسکین کھال یہ سبز یعنی گرین ہو گئی تھی.
دفتروں میں تو ہم بڑے بند تنگ کر جاتے ہیں, جب ہم مسجد میں جاتے ہیں یہ پھٹی ہوئی ٹوپیاں, یہ جائز ہے اس سے نماز ہماری ہوتی ہے یا نہیں؟
اللہ کے دربار میں حاضری یقیناً اہم ترین ہے, وہ اس کی بارگاہ میں, پروردگار کی بارگاہ میں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو پھٹیچر کی طرح لباس پہن کے حاضر ہو جاتے ہیں. یہ خان صاحب نے بڑا پیارا مدنی پھول بیان کیا کہ ہم یار دفتروں پر جاتے ہیں, ہم تو ٹپ ٹاپ کر کے جاتے ہیں, بن ٹن کے جاتے ہیں, اور ہم مسجد میں جا کر یہ پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ رکھ لیتے ہیں. گلی میں اگر پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر چلا جائے نا تو گھر اور مسجد دونوں آدھے آدھے رستے میں بٹوین, اب یہ مطلب شرم کے مارے میں زمین پھٹے اور میں سما جاؤں یہ میں کیسے نکل آیا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر, یار وہ لوگ کیا بولیں گے, کہیں کوئی مطلب میری تصویر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کر دے کہ یہ کیا پہنا اس نے. تو اللہ کے بندے, اللہ نے آپ کو عقل دی ہے کہ جو ٹوپی پہن کر آپ گھر سے مسجد کے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے, جو ٹوپی پہن کر اب اپنے گھر جانا گوارا نہیں کرتے, جو ٹوپی پہن کر آپ دکانداری پر یا نوکری پر جانا گوارا نہیں کرتے, آپ کسی 100% دنیا دار کے یہاں بھی دعوت میں جاتے ہوئے یہ ٹوپی پہن کر جانا گوارا نہیں کرتے, تو اللہ کی بارگاہ میں نماز میں آپ یار یہ ٹوپی پہن کر نماز میں پڑھتے ہیں, اور ہر مسجد میں آئیے, ناجائز نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے لیکن بہتر بھی نہیں ہے. بہتر یہی ہے, افضل یہی ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا خذو زینتکم عند کل مسجد, مسجد میں جاتے ہوئے نماز کے لیے زینت اختیار کرو, تو یوں اچھا لباس ہو, عمدہ لباس ہو یا گھر میں بھی نماز پڑھتا ہو اس میں یوں حاضری دے. مدنی پھول بیان کیا کہ ہم یار دفتروں پر جاتے ہیں, ہم تو ٹپ ٹاپ کر کے جاتے ہیں, بن ٹن کے جاتے ہیں, اور ہم مسجد میں جا کر یہ پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ رکھ لیتے ہیں. گلی میں اگر پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر چلا جائے نا تو گھر اور مسجد دونوں آدھے آدھے رستے میں بٹوین, اب یہ مطلب شرم کے مارے میں زمین پھٹے اور میں سما جاؤں یہ میں کیسے نکل آیا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر. یار وہ لوگ کیا بولیں گے, کہیں کوئی مطلب میری تصویر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کر دے کہ یہ کیا پہنا اس نے. تو اللہ کے بندے, اللہ نے آپ کو عقل دی ہے کہ جو ٹوپی پہن کر آپ گھر سے مسجد کے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے, جو ٹوپی پہن کر اب اپنے گھر جانا گوارا نہیں کرتے, جو ٹوپی پہن کر آپ دکانداری پر یا نوکری پر جانا گوارا نہیں کرتے, آپ کسی 100% دنیا دار کے یہاں بھی دعوت میں جاتے ہوئے یہ ٹوپی پہن کر جانا گوارا نہیں کرتے, تو اللہ کی بارگاہ میں نماز میں آپ یار یہ ٹوپی پہن کر نماز میں پڑھتے ہیں. پر ہر مسجد میں یہ ناجائز نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن بہتر بھی نہیں ہے. بہتر یہی ہے, افضل یہی ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا خذو زینتکم عند کل مسجد, مسجد میں جاتے ہوئے نماز کے لیے زینت اختیار کرو, تو یوں اچھا لباس ہو, عمدہ لباس ہو یا گھر میں بھی نماز پڑھتا ہو اس میں یوں حاضری دے.